أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد وقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدًا للناس وبینات من الہدى والفرقان درود پڑھیے محمد و آل محمد خداوند تبارک و تعالی تمام اہل ایمان اہل قبلہ اور مومنین کے اعمال صالحہ عبادات و صیام و قیام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ. اور یہ فرصت جو ماہ مبارک کی صورت میں خداوند تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے اختیار میں قرار دی ہے, ہم سب کو توفیق عطا فرمائے گی اس فرصت سے قرب الہی کے لیے اور اپنی نفوس اور ارواح کی تطہیر کے لیے اور پاکیزگی کے لیے انشاءاللہ بخوبی استفادہ کریں. ماہ مبارک رمضان جسے سید الشہور کہا گیا ہے, تمام مہینوں کا سید و سردار مہینہ ہے, بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت مروی ہے ماہ مبارک رمضان کے بارے میں, اور وہ یہ ہے کہ رمضان کی فضیلت دوسرے مہینوں پر ایسے ہی ہے جیسے حضرت فرماتے ہیں جیسے میری فضیلت تمام انبیاء پر ہے. ماشاءاللہ, یعنی جو مقام نبی خاتم کا دیگر انبیاء کے اندر ہے وہی مقام ماہ مبارک رمضان کا دیگر مہینوں کے نسبت ہے. کسی بھی فرصت سے صحیح استفادہ کرنے کے لیے اس کی معرفت ضروری ہے. جب تک اس فرصت کی معرفت نہ ہو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا, اس کے فرائض اور ذمہ داریاں ادا نہیں ہو سکتی, اور انسان اس فرصت کے اندر موجود برکتیں حاصل نہیں کر سکتا, محروم رہ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں فراوان ایسی فرصتیں مقرر کی ہیں زمانی اور غیر زمانی کہ جن سے انسان فائدہ اٹھائے اپنے مقصود خلقت کے لیے, اپنے پروردگار کی قربت کے لیے, اپنے روح و نفس کی تطہیر کے لیے, اپنے تکامل کے لیے اور اپنی تکمیل کے لیے. فرصتوں کے متعلق بعض اوقات غلط فہمیاں انسان کے اندر پھیل جاتی ہیں, پیدا ہو جاتی ہیں, اور وہ غلط فہمیاں عقیدے بن جاتے ہیں, عقیدے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں, اور ان پر انسان کا پختہ ایمان ہو جاتا ہے, اور یہی پختہ ایمان جو غلط فہمی کا نتیجہ ہے محرومیت کا بھی سبب بن جاتا ہے. ممکن ہے یہ غلط فہمی ہمارے اندر خود اصل دین کے بارے میں پیدا ہو گئی ہو, یا دینی تعلیمات میں سے, یا اور دینی شعبوں میں سے کسی شعبے کے متعلق غلط فہمی ہمیں پیدا ہو گئی ہو, دینی احکام اور فرامین اللہ تعالیٰ کے ان کے بارے میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہو, یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرصتیں زمانی اور مکانی انسان کے لیے مہیا کی گئی ہیں ان کے متعلق انسان کو غلط فہمی کا شکار ہو جائے. غلط فہمی یعنی کسی چیز کو غلط طور پر سمجھ لینا, اس کے بارے میں غلطی کا شکار ہو جانا. غلط فہمیوں کا نقصان بعض اوقات غلطیوں سے زیادہ ہوتا ہے. مثلا مسجد کے بارے میں بعض اوقات ممکن ہے انسان غلط فہمی کا شکار ہو جائے, جیسا کہ ہیں بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار. مثلا ایک غلط فہمی ایک طبقے کے اندر یہ ہے کہ مسجد امیر المومنین کی قتلگاہ ہے اور ہم اس مقتل میں نہیں جاتے. یہ ممکن ہے بہانہ بناتے ہوں, اگر امیر المومنین کی ولادت کی جگہ ہوتی تو بھی نہ جاتے, چونکہ جیسے قتلگاہ میں نہیں جاتے امیر المومنین کے ولادت گاہ میں بھی نہیں جاتے. جیسے کعبہ امیر المومنین کی ولادت گاہ ہے وہ وہاں بھی کبھی نہیں گئے. بہانہ ہے, لیکن ممکن ہے بعض غلط فہمی کا شکار ہوں. ایک مومن کے بقول کے ایک علاقے میں عید قربان ہوئی اور عید قربان میں کسی مومن نے قربانی نہیں کی اس علاقے میں. اس سے پہلے بہت زیادہ قربانیاں ہوتی تھیں, لیکن اس سمے ایک سال کسی نے بھی قربانی نہیں کی. تعجب کی بات تھی کیوں نہیں کسی نے قربانی کی. پوچھنے سے معلوم ہوا کہ علاقے میں کوئی پیر صاحب ہیں, انہوں نے قربانی کی تاریخ اور پس منظر بیان کیا ہے اور اس وجہ سے لوگوں نے قربانی کرنا چھوڑ دیا. اور وہ یہ تھا, انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو قربانیاں عید قربان کو بکرا کاٹتے ہیں یا جانور کاٹتے ہیں, یہ اصل میں بنو امیہ کی سنت ہے. کہ انہوں نے جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو اور آپ کی اولاد کو اور اصحاب کو شہید کیا اور بعد میں جشن کے طور پر بکرے کاٹے, اور ان بکروں کی سنت جو ہے وہ ابھی عید قربان بن گئی. جوں ہی لوگوں نے یہ سنا انہوں نے بھی کاٹنا چھوڑ دیا کہ اگر بنو امیہ کی سنت ہے تو ہم کیوں کریں یہ کام. اب اتنی بڑی غلط فہمی میں علماء کو عوام کو ایک جاہل نے مبتلا کر دیا, عوام الناس کو ایک غلط فہمی میں ڈال دی. عید قربان جو سنت ہے حضرت ابراہیم کی قربانی کی اور جس کا قرآن میں بھی ذکر آیا ہے اور جو سنت مسلم ہے ائمہ اطہار کی, رسول اللہ کی, رسول اللہ ہر عید قربان کو خود قربانی کرتے, دوسروں سے بھی کہتے, اور سب سے زیادہ قربانی اتفاق سے رسول اللہ کرتے. ہر آدمی دو دو جانور قربان کرتا, رسول اللہ دس دس حیوان اور اونٹ جا کر عید قربان کو مکہ میں یا جہاں بھی ہوتے عید قربان کی قربانی کرتے. اور اسی طرح بعد میں ائمہ اطہار علیہ السلام نے عید قربان کی یہ حکمت تھی, لیکن ایک جاہل و نادان نے جو پیر بنا ہوا تھا علاقے کے اندر مقدس شخصیت, اس نے لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ڈال دی اور غلط فہمیاں جلدی پاور ہو جاتی ہیں, ان پر ایمان آ گیا, قربانی کرنا چھوڑ دی انہوں نے. اب اسی طرح عرض کیا کہ غلط فہمی کا مسجد میں نہیں جاتے چونکہ مسجد قتلگاہ ہے امیر المومنین ہے. یہ غلط فہمیاں کسی بھی شے کے بارے میں پیدا ہو جائیں اس سے انسان محروم رہ جاتا ہے. ممکن ہے عزاداری کے بارے میں کسی کے اندر غلط فہمی پیدا ہو جائے, وہ عزاداری سے محروم رہ جائے گا, عزاداری کے فیض سے محروم رہ جائے گا. عبادت کے بارے میں کسی کے ذہن میں غلط فہمی پیدا ہو جائے, وہ عبادت کے فیض سے محروم رہ جائے گا. ممکن ہے علم کے بارے میں کسی کے ذہن میں غلط فہمی پیدا ہو جائے, وہ علم سے محروم رہ جائے گا. ممکن ہے کسی علمی مرکز کے متعلق انسان کے ذہن میں غلط فہمی پیدا ہو جائے, وہ اس کی برکتوں سے اور اس کے فیوضات سے محروم ہو جائے گا وہ انسان. اسی طرح کی غلط فہمیاں قرآن نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی ہیں, اور قرآن کا ایک بڑا حصہ غلط فہمیاں دور کرنے کے بارے میں ہے. یہ کی ورڈ قرآن کا بارہا بیان ہوا ہے کہ قرآن انشاءاللہ پڑھیں, ماہ رمضان میں کم از کم پڑھیں, ثواب کے لیے صحیح, لیکن قرآن ضرور پڑھیں. ماہ مبارک رمضان کے افضل اعمال میں سے ایک قرآن پڑھنا ہے, کثرت سے قرآن پڑھنا. قرآن پڑھیں, قرآن پڑھتے ہوئے ایک لفظ بار بار آپ کی نظروں سے گزرے گا اور وہ ہے حسبہ یا یحسبون, تحسبنہ, اس طرح کے الفاظ جو ہے سین بے اس مادے سے بنے ہوئے ہیں. معروف آیا جو شہداء کے بارے میں اکثر ذاکرین خطبہ پڑھتے رہتے ہیں, لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. یہ لفظ قرآن میں اکثر استعمال ہوا ہے غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے. جہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ کہیں لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے وہ غلط فہمی لوگوں کی دور کرنا چاہیے. مثلا یہی سورہ بقرہ کے جو آیا ہے لا تحسبن الذین, یہ سورہ آل عمران کی لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, لوگوں کے ذہنوں میں شہداء کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہو گئی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شہداء ان جان گنوا بیٹھے ہیں, جان ضائع کر بیٹھے ہیں اور مر جانا اللہ کی راہ میں ایک نقصان ہے. غلط فہمی تھی ان کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو دور کیا کہ شہداء کو مردہ گمان مت کرو, وہ مرتے نہیں ہیں, وہ زندہ ہیں اللہ کے ہاں, تم اپنی فکر کرو. غلط فہمی تھی جو پیدا ہوئی جسے اللہ نے دور کیا. اور اسی طرح بہت ساری اور غلط فہمیاں سورہ عنکبوت میں جو ماہ مبارک رمضان اور خصوصاً شب احیاء میں ایک سورہ قرآن کی تاکید ہے کہ یہ زیادہ پڑھیں, سورہ عنکبوت ہے 29ویں سورہ قرآن مجید کی. سورہ عنکبوت شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے, احسب الناس ان یترکوا, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کہیں ہم ایمان لے آئے اور اس کے بعد انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی دعوی ایمان کرنے کے بعد ان لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا؟ اگر یہ کسی کے ذہن میں ہے تو غلط فہمی ہے, اور اس غلط فہمی کو دور کر لے کہ خدا نہیں کرے گا ایسا, یعنی اپنے حال پر نہیں چھوڑے گا بلکہ تمہیں آزمائے گا, تمہارے امتحان کو, تمہارے ایمان کو آزمائے گا, ٹیسٹ میں ڈالے گا, آزما کے پرکھے گا کہ تمہارا ایمان سچا ایمان ہے یا جھوٹا ایمان ہے, کھوکھلا ایمان ہے یا پر ایمان ہے, مضبوط ایمان ہے یا ڈھیلا ایمان ہے, ظاہری ایمان ہے یا حقیقی ایمان ہے, یہ منافقت ہے یا ایمان ہے. اللہ امتحان میں ڈال دے گا تمہیں. فوراً ایمان کا دعویٰ کرتے ہی امتحان شروع ہو جاتا ہے. البتہ امتحان کی کیفیتیں مختلف ہیں, بعض اوقات نقصان ہوتا ہے امتحان کے, امتحان نقصان کا امتحان ہوتا ہے, بعض اوقات فائدے کا امتحان ہوتا ہے. ہم نقصان کے امتحان سے بہت ڈرتے ہیں, یعنی اللہ نے امتحان میں ڈال کے مریض کر دیا, بیمار کر دیا, ہم سمجھتے ہیں یہ خطرناک امتحان ہے, یا کاروبار میں نقصان ہو گیا یہ خطرناک امتحان ہے, جبکہ اگر دیکھا جائے تو وہ امتحان زیادہ خطرناک ہے جو فائدے کی شکل میں لیا جاتا ہے. یعنی جو ہی ہم نے دعوی ایمان کیا خدا نے اپنی نعمتیں زیادہ ہمارے اختیار میں قرار دیں, یہ زیادہ خطرناک امتحان ہے, کیونکہ اس امتحان میں پھسلنے کا اور فیل ہونے کا اور ناکام ہونے کا زیادہ امکان ہے, اور اکثر یہاں ناکام ہوتے ہیں. وہ امتحان جو نعمتوں کی شکل میں اللہ لیتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں دعوی ایمان کرتے ہیں, فوراً خدا ویزا بھی دے دیتے ہیں ان کو, جاؤ تم یورپ چلے جاؤ, وہاں جا کے اللہ تلّے مر جاتے ہیں, جا کر پھر خوش ہوتے ہیں. دیکھیں اللہ کتنا راضی ہے, ہم گناہگاروں سے اللہ کتنا راضی ہے. اللہ جب امتحان لیتا ہے تو یہ دلیل رضا خدا نہیں ہے, بلکہ خدا جس کو پکڑتا ہے پکڑ کے لیے بھی ایسے کام کرتا ہے. چھوٹے مجرم کو بڑا مجرم بنانے کے لیے اس کے اختیار میں زیادہ موقعیت, زیادہ فرصت دیتا ہے کہ تم اور کرو. تم ہر نعمت خدا کی رضا کی دلیل نہیں ہے, اور ہر بیماری اور ہر تکلیف اور ہر مشکل خدا کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے. نہیں کہ خدا جن کو تکلیف میں ڈال لے اس کا مطلب یہ ان سے ناراض ہے, ورنہ انبیاء کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی, آئمہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی. اگر تکلیف وہ مصیبت اللہ کی ناراضگی کی علامت ہوتی تو کم از کم معصومین کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جاتی, کیونکہ خدا ان سے راضی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ خدا سے راضی ہیں, خدا ان سے راضی ہے. جن سے خدا راضی ہے ان کو خدا نے کتنی مشکلوں میں ڈالا، کتنی زحمتوں میں ڈالا، کتنی مصیبتوں میں ڈالا. حضرت زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے یزید کے دربار میں جو خطبہ دیا اس کو یہی کہا کہ یہ تخت دلیل نہیں ہے کہ تو کامیاب ہے، اور یہ زنجیریں اور یہ رسیاں یہ علامت نہیں ہے کہ ہم ناکام ہیں، نہ یہ رسیاں ناکامی کی علامت ہیں، نہ یہ تخت کامیابی کی علامت ہے. تو صبر کر، محلن صبر کر، تھوڑا انتظار کر. یہ دونوں کا امتحان ہے، یہ رسیاں ہمارا امتحان ہے اور یہ تخت تیرا امتحان ہے. ہم تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو اپنے امتحان میں ناکام ہوا. وہ امتحان زیادہ سخت ہوتا ہے جو خدا نعمتوں کی شکل میں لیتا ہے، زیادہ دے دیتا ہے. اور غلط فہمی انسان کے اندر یہ پیدا ہو جائے کہ مجھے خدا نے جو دے دیا امتحان، میں نے دعویٰ ایمان کر دیا، زبان سے کہہ دیا آمنا، اب میرا امتحان نہیں ہوگا. سورہ عنکبوت میں ہے کہ یہ غلط فہمی ہے، اسے دور کر دو. ان غلط فہمیوں میں سے ایک غلط فہمی ماہ رمضان، ماہ مبارک رمضان جیسی فرصتوں کے بارے میں ہے. وہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان جو ہی آتا ہے، چاند نظر آتا ہے، تو ایک کرنٹ تقدس کا اور ثواب کا دوڑ جاتا ہے فرد فرد کے اندر، گھر گھر کے اندر، اور لپیٹ لیتا ہے جیسے دو چھا جاتی ہے کبھی لاہور میں. اس طرح سے ثواب ماہ رمضان میں آگے پورے شہر میں اور گھروں میں اور اندر اور باہر اور ہر جگہ دھند کی طرح ثواب آ جاتا ہے، ہر گھر میں خود ہی آ جاتا ہے. لیلۃ القدر میں اسی طرح کا کرنٹ موجود ہے. جو لیلۃ القدر شروع ہوتی ہے یہ مقدس تقدس شروع ہو جاتا ہے، اور انسان جو بھی کرتا رہے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی ہم جو بھی کریں دھند رہتی ہے اپنی جگہ پر، بلکہ بعض اوقات ہم چاہتے بھی ہیں یہ ختم ہو جائے، نہیں ہوتی ختم. ہمارے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ ان زمانوں کے اندر جو زمانے اللہ نے مقرر کیے ہیں، مقدس زمانے، یہ زمانے اپنے اندر ایک کرنٹ رکھتے ہیں. نہ عزیزان، زمانہ زمانہ ہوتا ہے، ٹائم. شعبان اور رمضان میں ٹائم کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، وقت وقت ہے. اسی طلوع و غروب کے نتیجے میں شعبان بنتا تھا، اسی طلوع و غروب کے نتیجے میں رمضان ہے، اسی طلوع و غروب کے نتیجے میں شوال ہے، اسی طلوع و غروب کے نتیجے میں ذوالقعدہ ہے و ذوالحجہ ہے و محرم ہے و دوسرے مہینے. یہ جیسے زمینیں ہیں، بہت ساری زمینیں ہم جاتے ہیں، مثلا کربلا کی زمین بہت مقدس ہے، مکہ کی زمین بہت مقدس ہے، مدینہ کی زمین بہت مقدس ہے، مسجدیں بہت مقدس ہیں. ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ان دیواروں میں، مسجد کی دیواروں میں کرنٹ ہے، جو ہی ہم دروازے سے اندر ہوتے ہیں وہ کرنٹ چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیتا ہے، اور جو ہی ہم باہر آتے ہیں پاک صاف ہو جاتے ہیں. میں ایک دفعہ حج پہ یہ تشبیہ دی بھی تھی، شاید بعض نے سنی ہو، کہ بعض لوگ حج پہ جاتے ہیں یہ گمان لے کر کہ جیسے ہم، البتہ تشبیہ اتنی اچھی نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ اچھی مثال ابھی تک ذہن میں نہیں آئی، سوچتا رہتا ہوں لیکن اس سے بہتر نہیں آئی، زیادہ اچھی نہیں ہے. آپ بھی تشبیہ نہ کہیں اس کو، ذہن کی آمادگی کی مثال ہے. جیسے ہم گاڑی لے جاتے ہیں نا کار واش میں، وہاں کار واش میں بڑے بڑے برش لگے ہوتے ہیں اور پانی پریشر سے پڑتا ہے، لیکوڈ ہوتا ہے اس کے اندر، کیمیکل ہوتا ہے، چاروں طرف سے آ جاتے ہیں گاڑی دھو کے صاف کر کے، دوسری طرف سے باہر دھلی ہوئی گاڑی، خصوصاً آٹومیٹک کار واش جہاں پر دھلی دھلائی گاڑی دوسری طرف سے نکل آتی ہے چمکتی ہوئی. یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجدیں اور مسجد الحرام اور مسجد النبی اور کعبہ اس طرح سے ایک دروازے سے داخل ہوں ہم تو انسان واش شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے گناہ سارے دھل جاتے ہیں، جرم سارے ختم ہو جاتے ہیں، غلطیاں ساری ختم ہو جاتی ہیں، حرام جو کھایا تھا سارا وہیں ختم ہو جاتا ہے، بالکل زیرو ہو جاتا ہے انسان. اور حرم کے دوسرے گیٹ سے جب نکلتے ہیں بالکل دھلا دھلایا انسان، پاک صاف، مومن، جنت کے اعلیٰ درجوں کے قابل ہو گیا ہے. نہ، یہ غلط فہمی ہے، ایسے نہیں ہے. اگر اس طرح سے ہوتا تو سعودی عرب کے جتنے باشندے ہیں وہ سارے پاک ہو گئے ہیں، جو صبح و شام خصوصاً امام کعبہ یا پولیس والے یا جیب قطرے جو حرم کے اندر ہی جیب کاٹتے ہیں، اتفاق ہوتا ہے بسا اوقات مومنین حج کے لیے جاتے ہیں زیارت کے لیے، وہاں جیب قطرے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی جیب کاٹ لیتے ہیں وہاں پر، وہ جو کرنٹ تو ان کو بھی لگتا ہے. یہ زمینیں اور یہ زمانے, زمانے یعنی ماہ مبارک رمضان جیسے زمانے اور حرم جیسی زمینیں, یہ زمانے اور زمینیں خدا کی فرصتیں ہیں انسان کے لیے. ان فرصتوں میں آ کر انسان اپنی کارکردگی دکھائے. زمینوں میں یا زمانوں میں کرنٹ نہیں رکھا اللہ نے, انسان میں سب کچھ رکھا ہے اور انسان کے لیے فرصتیں مقرر کی ہیں. ہم گھر میں, گھر سے نکالا ہمیں, اس ماحول سے نکالا, اپنے کاروبار سے, بزنس سے, مصروفیتوں سے, پڑھائی سے, فیملی سے, بچوں سے دور کیا. اللہ نے کہا مکہ آ جاؤ, تم چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ مکہ آ جاؤ, یہاں آ کر اپنی کارکردگی دکھاؤ. اسی طرح ہم باقی مہینوں میں, رجب شعبان میں اور جمادی الاول جمادی الثانی میں اور دوسرے مہینوں میں اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں مشغول رہتے ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے سال کے اندر ایک ٹائم ایسا رکھا ہے تاکہ انسان اپنی طرف متوجہ ہو. سال اپنے علاوہ دوسری چیزوں کی طرف متوجہ تھا, سال بھر اس کی توجہ اپنی طرف نہیں ہوئی. سال میں 30 دن اپنی طرف توجہ کرے, کوئی کارکردگی دکھائے. ان 30 دنوں کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک منشور عملی انسان کے لیے مقرر کیا ہے. اس عملی منشور کو اپنائے, اپنی کارکردگی دکھائے. نہیں یہ کہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں, بالآخر رمضان نے اپنا اثر تو ہم پہ چھوڑنا ہی ہے, وہ تقدس کا سایہ تو پڑے گا ہی ہمارے اوپر. چونکہ رمضان جو ہے جیسے گرمی اور سردی کی طرح نہیں ہے, گرمی اور سردی میں ہم نہ بھی چاہیں تو گرمی ہمیں لگے گی, سردی ہمیں محسوس ہوگی. موسم ہے, ماہ رمضان موسم نہیں ہے, اس میں ٹیمپریچر چینج نہیں ہوتا. ماہ مبارک رمضان انسان کے لیے ایک فرصت ہے, فرصت ہے کارکردگی دکھانے کی. اس میں کارکردگی دکھاؤ. البتہ یہ فرصت خدا نے مہیا کی ہے اس طرح سے کہ جتنی رکاوٹیں انسان کی راہ میں حائل ہیں وہ ساری اٹھا دی ہیں خدا نے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ایک دن آپ روڈ پہ نکلیں اور سارے سگنل یہ سب کہ آپ کے جو ڈرائیور ہیں, گاڑیاں ہیں, جن کے پاس یہ آرزو ہے کہ یہ ہو جائے, کاش ایسے ہی ہو, ماہ رمضان میں اللہ سن لے یہ بات, کہ سارے سگنل اٹھا لیے جائیں, کہیں پر کوئی گرین ریڈ سگنل, کم از کم ریڈ سگنل نہ ہو, تاکہ جب آپ ریس دیتے ہیں گاڑی کی سپیڈ میں جاتے ہیں کہیں بریک لگانی نہ پڑے. چوک چورنگیاں اور چوراہے سارے ختم اور سب بڑی بڑی کشادہ شاہراہیں بن جائیں, کوئی پولیس والا نہ ہو, کوئی روک ٹوک والا نہ ہو, کوئی کراسنگ نہ ہو, اور آپ جتنی سپیڈ میں جانا چاہیں جا سکتے ہیں. لیکن بڑے شہر میں نہیں جا سکتے ہم, جہاں جا بجا سگنل لگے ہوئے وہاں نہیں جا سکتے ہیں. ماہ مبارک رمضان کے بارے میں یہ جو معصومین نے بیان فرمایا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان میں شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا ہے. زنجیروں کو, شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا ہے. اس سے ہم بچوں کی تصویر نہ ذہن میں بنائیں, بچگانہ دین نہ سمجھیں ہم. بچگانہ تصویر یعنی ایک ابلیس ہے, بڑے بڑے اس کے کان ہیں, لمبے لمبے دانت ہیں, اور ایک پنجرے میں اس کے پاؤں کے ساتھ زنجیر بندی ہوئی ہے اور وہ ادھر بندھا ہوا ہے. یہ بچگانہ تصویر ہے اس جملے کی. ہم مومنانہ و عارفانہ و عالمانہ و بصیرانہ تفسیر دین کی سمجھیں. اس جملے کے معنی یہ ہیں کہ انسان کی راہ میں معمول کے دنوں میں جو رکاوٹیں حائل تھیں ان کو خدا نے اٹھا لیا ہے. اس مہینے میں رکاوٹیں ساری اٹھا لی ہیں اللہ. اور دوسری طرف سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے برکتوں اور خزانوں کے در کھول دیے ہیں. پہلے نہیں تھے کھلے ہوئے, پہلے خزانے اللہ کے مقرر ہیں ہر چیز کے، رحمتیں برکتیں خزانوں کے اندر ہیں، خزانوں کے دروازے بند ہیں اور چابیاں کہیں کہیں رکھ دی گئی ہیں. مثلا رزق، خدا نے رزق خزانوں میں رکھ کے چابیاں مختلف جگہوں پر رکھ دی ہیں. چابیاں کہاں ہیں؟ محنت کے اندر، مشقت کے اندر، بزنس کے اندر، کاروبار کے اندر، کوشش کے اندر، چابیاں وہاں رکھی ہوئی ہیں، رزق کی چابیاں. یہاں سے جا کر اپنے اپنے رزق کی چابیاں تلاش کرو، ڈھونڈو اور خدا کے خزانے کھولو. یعنی کوشش کرو، کوشش، آپ کی کوشش سبب رزق نہیں ہے، اس سے نہیں رزق آتا. کوشش کے اندر سے رزق نہیں نکلتا، کوشش چابی ہے، رزق کہیں اور رکھا ہوا ہے. آپ کوشش کرو گے، خدا کا خزانہ کھل جائے گا آپ کے اوپر. آپ محنت کرو گے، خدا کا خزانہ کھل جائے گا آپ کے اوپر. آپ سچ بولو گے، خدا کا خزانہ کھل جائے گا آپ کے اوپر، چابیوں سے کھلے گا. ماہ مبارک رمضان میں خدا نے، اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا ہے ہم سب پر کہ خزانے کھول دیے ہیں، دروازے کھول دیے ہیں، دربان ہٹا دیے ہیں، محافظ ہٹا دیے ہیں، اور ہمیں دعوت دی ہے کہ آپ آ جاؤ. ماہ مبارک رمضان کے بارے میں ایک اور تعبیر جو تعلیمات دین میں استعمال ہوئی ہے، یہ کہ یہ ضیافت اللہ ہے، مہمانی خدا ہے. تمام باتقوی انسان و اہل ایمان سب کے سب مہمان خدا ہیں. البتہ دعوت سب کو ہے، تمام انسانوں کو ہے، تمام بشریت کو اللہ نے دعوت دی ہے، لیکن اس دعوت میں شرکت کم لوگ کرتے ہیں، باتقوی لوگ کرتے ہیں. جیسے قرآن سب کے لیے ہے، لیکن ہدایت فقط متقین پاتے ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدن للناس، یہ قرآن ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین، یہ کتاب ہدایت متقین کے لیے. ان دو جملوں کو ملائیں تو تھوڑا سا ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے، ایک میں ایک ہدایت ہے تمام بشریت کے لیے، دوسری جگہ ہدایت ہے فقط متقین کے لیے. اس کے معنی یہ کہ ہم نے ہدایت بنائی تمام بشریت کے لیے ہے، لیکن اس سے ہدایت لیں گے فقط باتقوی لوگ، غیر متقین محروم رہیں گے، اس سے فاسق و فاجر و فجار و کفار محروم رہیں گے. اسی طرح ضیافت اللہ کی دعوت سب کو ہے، لیکن اس میں شرکت صرف متقین کر سکتے ہیں، اس ضیافت خدا میں. مہمانی خدا ہے، سب مہمان خدا ہیں. یہ بھی ایک فرصت ہے عظیم کہ میزبان خدا ہے اور انسان مہمان ہے اللہ کا. ویسے تو ہر شب اللہ کے ہی مہمان ہیں، وہ ہر روز اللہ کے مہمان ہیں، کیونکہ رزق خدا تناول کر رہے ہیں. بقول ادیب فارسی کے کہ سر ہر سفرے کے نشستی او رزاق بود، یعنی جس دسترخوان پہ بھی بیٹھ کے کھاؤ رزق اس کا کھا رہے ہو، شکر اس کا ادا کرو اللہ کا، وہ رازق ہے. لیکن ماہ مبارک رمضان میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک مخصوص دعوت کا اہتمام کیا ہے، خالص و مخلص و برگزیدہ بندوں کے لیے، تاکہ اس معمولی رزق سے، چنے اور چاول سے ہٹ کر ایک رزق اعلیٰ انسان کو عطا کرے. کیونکہ کچھ رزق اللہ نے پیدا کیا ہے، قرآن میں فرمایا کہ یہ مشترک ہے، یہ تمہارا بھی ہے، تمہارے جانوروں کا بھی ہے. کھیت میں گندم ہوتی ہے، اس کا ایک سولس، ون تھرڈ انسان کو ملتا ہے، ٹو تھرڈ جانور کے لیے ہوتا ہے. ایک ہی پودا، ایک ہی پودے میں چند دانے ہمارے ہیں، باقی سارا تنا حیوان کا ہے، اس کا حصہ ہے، دونوں مل کر کھائیں. یہ گندم دونوں کا حصہ ہے، یہ مکئی دونوں کا حصہ ہے، جوار باجرا دونوں کا حصہ ہے، یہ چاول دونوں کا حصہ ہے. اس کے بارے میں فرمایا متا ان لکم ولی انعامکم، یہ تمہارے لیے بھی ہے، تمہارے جانوروں کے لیے بھی ہے، تم بھی بوریاں بھر بھر کے کھاؤ، وہ بھی ٹرک بھر بھر کے کھائیں، بھینس بھی کھائے تم بھی کھاؤ. لیکن کچھ رزق اللہ نے فقط انسان کے لیے رکھا ہے، جس میں کسی حیوان کا حصہ نہیں ہے، کسی جانور کا حصہ نہیں ہے، اور وہ رزق چنے چاول اور پکوڑے سموسے نہیں ہے. اللہ نے دعوت ماہ رمضان میں نہیں کہ آپ کو آئیں آپ کو بریانی کھلائیں، آپ کو پکوڑے کھلائیں، آپ کو سموسے کھلائیں. یہ جو ہمارا رمضان ہے، ہم نے جو رمضان بنا لیا، یعنی کلچرل رمضان، ایک پرانی رمضان ہے اللہ کا اور ایک ہمارا رسوماتی ماہ رمضان ہے. رسوماتی رمضان جس میں ایک ٹائم کا کھانا کم ہو جاتا ہے لیکن راشن چار ٹائم کا بڑھ جاتا ہے. کھانا دو ٹائم کھاتے ہیں، راشن چار ٹائم کا کھاتے ہیں، خرچہ بڑھ جاتا ہے، مہنگائی زیادہ ہو جاتی ہے. یہ کلچرل ماہ رمضان کا نتیجہ ہے. ورنہ اسلامی ماہ رمضان اگر آئے تو ہر چیز سستی ہو جانی چاہیے، کیونکہ اب خریدار کم ہو گئے ہیں، کیونکہ ایک ٹائم کا کھانا کم ہو گیا ہے. کلچرل ماہ رمضان، کلچرل افطاری کیسے ہوتی ہے؟ رنگین سفرے، پکوڑے، سموسے، شربت، انواع و اقسام کے اور کیا کیا. لیکن اللہ جب مہمان بلاتا ہے، رزق حیوانی سے بالاتر رزق انسانی و الہی و ملکوتی رزق جب خدا دیتا ہے کسی کو، وہی رزق جو اہل بیت کو دیا خدا و تبارک و تعالیٰ نے، وہ رزق جو ائمہ اہل بیت کو دیا، وہ رزق جو انبیاء کرام کو خدا نے دیا، وہ رزق جو ملائکہ کے لیے خدا نے مقرر کیا ہے، ہر انسان کے لیے وہ رزق اللہ نے تیار کیا ہے. اور دعوت بھی ہے کہ تم آؤ اس رزق کو آ کر تناول کرو. فرصت کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان، تم مہمان خدا ہو. ہمیشہ اچھی چیز کھلانے کے لیے مہمان کو پہلے اوٹ پٹانگ کھانے سے منع کر دیا جاتا ہے کہ آپ کھائیے گا کچھ نہیں. اگر آپ نے ایک بہت اچھی چیز تیار کی ہوئی ہے اور مہمان بھوکا ہے، آپ پہلے اسے روک دیتے ہیں، بھائی ابھی کھائیے نہیں، کیونکہ بھوک مر جائے گی، مٹ جائے گی، اور جو ہم نے تیار کیا ہوا ہے بہت اعلیٰ کھانا وہ رہ جائے گا. اگر کھانا کم پڑ جائے یا بے مزہ ہو، پھر دوسری چیزیں پہلے کھلاتے ہیں، پہلے سلاد کھلا دیا، سوپ پلا دیا کہ یہ پہلے کھا لو، پیٹ بھر لو، چونکہ اصل کھانا کم ہے یا ختم ہو گیا یا گر گیا ہے مثلا. لیکن اللہ نے جو دعوت کی ہے، ہم حیران ہوتے ہیں کہ اللہ نے دعوت کر کے کہے کھانا کچھ نہیں، پینا کچھ نہیں، یہ کیسی دعوت ہے؟ ممنوع ہے، جس میں سب کچھ. اس لیے ممنوع قرار دیا ہے کہ یہ سب، یہ اٹھ پٹانگ جو کھاتے ہو، یہ گٹکا ہو، سگریٹ اور پان اور بیڑی اور پراٹھا اور فلاں، یہ چھوڑو، یہ نہیں ہے تمہارے شایا نشان. میں نے تمہارے لیے بہت اعلیٰ انتظام کیا، یہ کھاؤ گے بھوک مٹ جائے گی، بھوک مر جائے گی تمہاری. خوب بھوک چمکا کے بلایا کہ او اب میرے پاس آؤ. اور ساتھ ہی زہر دعوت جب ہو، دعوت الہی میں دسترخوان آمادہ ہونا ضروری ہے. اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ القرآن مادبۃ اللہ، قرآن دسترخوان خدا ہے. مادبہ دسترخوان کو کہتے ہیں، دسترخوان خدا نے بچھایا ہے. اس دسترخوان کے لیے اس میں بڑی اعلیٰ غذا خدا نے مقرر کی ہے، لیکن ساتھ کہا ہے کہ روزہ رکھ کے رہو. روزہ کیوں رکھیں؟ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا تجتمع البطانۃ مع الفطانۃ، یا برعکس، لا تجتمع الفطانۃ مع البطانۃ. ذہانت اور شکم پوری یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. یعنی پیٹ بھر کے کھانا، بھرا ہوا پیٹ اور ذہانت، یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوتے، کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوتے. بھرا ہوا پیٹ اور ذہانت اکٹھے نہیں ہوتے. پیٹ بھرے گا، ذہانت لے لی جائے گی. پیٹ جتنا خالی ہو، ذہانت اتنی تیز ہوتی ہے. وہ غذا جو خدا نے روح انسان کے لیے، نفس انسان کے لیے، حقیقت انسان کے لیے تیار کی ہے، اپنا دسترخوان آمادہ کیا، القرآن مادبۃ اللہ. ساتھ کہا ہے کہ اگر تم نے اتنا کھایا، آنکھیں ہی نہیں کھل رہی تمہاری، کیونکہ ظاہر ہے جب انسان کھاتا ہے پیٹ بھرتا ہے. میدہ، میدے کے اندر، میدہ دیگ کی طرح ہے، جو ہی اس کے اندر غذا جاتی ہے وہ فوراً اس کو الٹ پلٹ کرنا شروع کرتا ہے، اس کو ہضم کرنا شروع کرتا ہے، اس ہاضمے میں جو رطوبت ہوتی ہے وہ بخارات بننا شروع ہوتی ہے، عمل تبخیر، اس کے اندر ایک فرٹیلائزر ہے میدہ، اسے عمل تبخیر انجام پاتا ہے، یہ بخارات اٹھتے ہیں، مغز کی طرف چڑھتے ہیں، دماغ کی طرف، اور آنکھیں بند ہونا، خمار آنا شروع ہو جاتا ہے، ایسے جیسے نشہ پیا ہوا ہے آدمی، آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اس وقت پھر اسے کہو کہ اب قرآن پڑھنا ہے، اب نماز پڑھنی ہے، اب ورد کرنا ہے، اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں۔ یہ کھانا اس لیے چھوڑو تاکہ تمہاری ذہانت بڑھے، تیزی آئے ذہانت کے اندر، ذہن تیز ہو، دل تیز ہو، عقل تیز ہو، روح تیز ہو انسان کی، ان چیزوں کو دریافت کرنے کے لیے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کی۔ نہ یہ کہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں، رمضان کی دھند ہم پر چھا جائے گی اور ہم جیسا بھی ماہ رمضان کاٹیں بلاخر رمضان ہم کو دھو دے گا۔ بعض رمضان میں ہی خراب ہو جاتے ہیں، ماہ رمضان میں ہی جو صحیح کارکردگی نہیں دکھاتے، فرصت سے درست فائدہ نہیں اٹھاتے، اور سارا ماہ رمضان خریداری میں، پکانے میں، دھونے میں، سنبھالنے میں لگ جاتا ہے۔ عموماً خواتین کا ماہ رمضان اسی میں گزر جاتا ہے، سارا سحری کی تیاری کرتی ہیں، جو ہی افطاری سے فارغ ہوتی ہیں سحری کی تیاری شروع کر دیتی ہیں، سحری میں اتنا پکانا ہوتا ہے، پھر سحری میں سو کے جب دوپہر شروع ہوتی ہے افطاری کی تیاری شروع کر دیتی ہیں، یعنی ان کا کام سارا رمضان کچن میں گزر جاتا ہے۔ کیا ان کو نہیں ضرورت ہدایت کی؟ یہ کلچرل ماہ رمضان سے باہر آئیں، کھانے پینے کے ماہ رمضان سے، راشن والے ماہ رمضان سے باہر آئیں اور قرآنی ماہ رمضان میں داخل ہوں، الہی ماہ رمضان میں داخل ہوں، اہل بیت کے ماہ رمضان میں داخل ہوں۔ رسول اللہ نے بہت ساری جنگیں ماہ رمضان میں لڑی، بہت ساری جنگیں ماہ رمضان میں شروع بھی ہوئی ہیں اور ماہ رمضان میں جیتی بھی ہیں، بہت سارے بڑے کارنامے ماہ مبارک رمضان میں انجام دیے گئے۔ یہ غلط فہمی ہے ہماری، ہم نے اپنا ایک الگ ماہ رمضان بنا لیا ہے، جدا انڈین ماہ رمضان، پاکستانی ماہ رمضان، اور جس ملک میں بھی جائیں یہ ماہ رمضان روح افزا کے بغیر روزہ کھلتا ہی نہیں ہے، منگواتے ہیں، امریکہ میں بھی جائیں گے یہاں سے روح افزا ضرور منگوائیں گے، چونکہ اس کے بغیر روزہ نہیں کھلتا۔ پکوڑا کھانا ہے اگرچہ کوئی سامان پکوڑا بنانے کا نہ ہوئی ہو، پھر بھی کھانا ضرور ہے، پکوڑے کے بغیر روزہ نہیں کھلتا۔ ہم پڑھتے بھی ہیں جب مجلس ہوتی ہے 19 اور 21 کی، وہاں پر سنتے بھی ہیں کہ امیر المومنین روزہ افطار کرتے تھے نمک سے، نمک اور پانی سے، اور 21 کو ہی ہم ایسے افطار کرتے ہیں، دیتے ہیں، کھاتے ہیں۔ اپنا ماہ رمضان جدا بنایا ہوا ہے اللہ کے مقابلے میں، ہم نے بہت ساری چیزوں کو متبادل بنا لیا ہے، خدا نے ایک چیز مقرر کی تھی، ہم نے اللہ کے مقابلے میں ایک اور چیز بنا لی ہے۔ ایک علامہ اقبال کی ایک نظم ہے، فارسی میں ہے، بہت خوبصورت نظم ہے، کہ اللہ کو خطاب کر کے شاعر مثلا کہتا ہے کہ تو نے کیا بنایا، میں نے کیا بنایا، پھر اللہ انسان کو کہتا ہے کہ میں نے کیا بنایا تھا، تو نے کیا بنا دی۔ خدا کو خطاب کر کہتے کہ تو نے یہ صحرا بنایا تھا، میں نے گلستان بنایا، انسان کہتا ہے میں مالی ہوں، پودے لگائے، کھیت اگایا، سر سب، تو نے صرف ریگستان بنایا تھا، اللہ کو کہتا ہے میں نے، تو نے ریگستان بنایا تھا، میں نے اس کو گلستان بنا دیا۔ پھر خدا نے جواب دیا انسان کو کہ میں نے کیا بنایا تھا، تو نے کیا بنا دیا۔ ہر کام میں ہم نے تصرف کیا ہے، جس طرح ابھی شروع کر رہے ہیں نا ہر چیز میں. اللہ نے کچھ اور طریقے سے چیزیں بنائی تھیں, ہم نے کسی اور طریقے سے بنا دی, اور بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. بایو ٹیکنالوجی کے نتیجے میں سبزیاں اپنی الگ بنا لی, بیج الگ سے بنا لیے, کلوننگ کر کے اب پتہ نہیں انسان بھی بنانا شروع ہو گئے. ابھی انسان بھی فیکٹریوں میں بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, کارخانے فیکٹریاں ہوں گی انسان بنانے کی. آپ آرڈر دیں گے کہ ہمیں اتنے انسان چاہیے اس کام کے لیے, مثلاً باقاعدہ آرڈر بک ہوگا, وہاں انجینئر بیٹھا ہوگا, کس سطح کے, کس رنگت کے, کس مزاج کے انسان چاہیے, اسی طرح کے بنا کے آپ کو دے دیے جائیں. یہ تصرف جو ہم کر رہے ہیں اللہ کی خلقت میں, اس کا نتیجہ بھی بھگت رہے ہیں. ایک یہ کہ ہم نے اللہ نے دین بنایا, ہم نے بھی اللہ کے مقابلے میں دین بنا کے دیکھا. اللہ کو کہا یہ تیرا دین تھا, یہ میرا دین ہے, دیکھ کیسا ہے میرا دین کیسا ہے, یہ تیرا رمضان, یہ میرا رمضان ہے, تیرے رمضان میں کھجور ہے, میرے میں پکوڑا ہے, تیرے رمضان میں نمک سے افطار ہوتا ہے, میرے رمضان میں سموسے سے ہوتا ہے. اللہ کا ماہ رمضان میں قرآن, ماہ رمضان ماہ قرآن ہے, ہمارا ماہ رمضان ماہ طعام ہے, صرف کھانے پینے کا ماہ رمضان. جو کچھ اللہ نے بنایا اس کے مقابلے میں ہم نے بھی بنا کے رکھا. اللہ نے عید بنائی, ہم نے بھی عید بنائی. جو خدا نے بنایا ہم نے بھی بنایا اس کے مقابلے میں. اور اس وقت جو ہمارے پاس ہے, جس پر ہم عمل کر رہے ہیں, جو ہمارے گلے لگایا ہوا ہے, یہ وہ نہیں ہے جو اللہ نے بنایا ہوا ہے, یہ وہ ہے جو ہم نے خود بنایا ہوا ہے, لیکن وزن اس کا وہی ہے, شکل شمائل وہی بنائے. اس کا نام بھی ماہ رمضان رکھا ہوا ہے. اللہ نے لیلۃ القدر مقرر کیا, ہم نے بھی لیلۃ القدر بنائی ہے. ہماری لیلۃ القدر کیا ہے, جس میں قضاء عمری پڑھتے ہیں ہم. اللہ نے لیلۃ القدر مقرر کیا, جس میں مقدرات انسان طے ہوتے ہیں, یعنی اگلی منزل طے ہوتی ہے. ہم پچھلا حساب صاف کرنے آئے. اللہ نے لیلۃ القدر بنائی ہے, یعنی وہ رات جس میں انسان ہزار مہینے کے برابر سفر کرے, ہزار مہینے کا سفر کرے. یک شب ہزار سالہ راستہ طے کرے, وہ ہزار ماہ کا راستہ طے کرے. ہم نے لیلۃ القدر بنائی ہوئی ہے, چند عمل لکھے ہوئے ہیں مفاتیح الجنان میں, وہ ہم نے ایک خاص ٹائم پر انجام دینے. رسوماتی لیلۃ القدر ہے ہماری. ایک جگہ مجھے یاد ہے لیلۃ القدر میں اعمال کرا رہے تھے, مجھے کہا انہوں نے آپ کرائیں, میں نے کرا دیے اعمال. وہاں لکھا ہوا تھا جملہ کہ آپ اتنی دفعہ پڑھے استغفر اللہ و اتوب الی. عمل کراتے ہوئے میں نے پڑھا استغفر اللہ ربی و اتوب الی. وہ ایک بزرگ سفید ریش اٹھے, اور اٹھ کر انہوں نے کہا کہ آپ نے ہماری لیلۃ القدر بھی ضائع کر دی, ہمارے اعمال بھی ضائع کر دیے, ہمارا سارا آپ نے ستیہ ناس کر دیا آج. وہ کیوں کہتے ہیں, ادھر لکھا ہوا ہے استغفر اللہ ربی, آپ نے پڑھا استغفر اللہ ربی, استغفر اللہ, ادھر لکھا ہوا تھا استغفر اللہ و اتوب الی, آپ نے پڑھا استغفر اللہ ربی و اتوب الی. یہ ربی بیچ میں کیوں پڑھایا, چونکہ ادھر لکھا ہوا تھا استغفر اللہ سے. یہ اگر ہم لیلۃ القدر منائیں گے اس طرح کی رسوماتی, اس میں لکھا ہوا صرف قرآن سر پہ اٹھا کے رکھنا ہے. قرآن سر پہ رکھ کے گھڑی دیکھتا ہے, ابھی ساری نگاہ گھڑی پر ہے کہ کب ختم ہوتا ہے, کب قرآن نیچے آتا ہے, کب گھر کو جاتے ہیں. یہ لیلۃ القدر ہے, یہ ہم نے خود بنائی ہے لیلۃ القدر, یہ اللہ نے نہیں مقرر کی. وہ جو اللہ نے لیلۃ القدر ہماری فرصت بنا کر میرے اور آپ کے اختیار میں دی ہے, اس کے بارے میں فرمایا خیر من الف شہر, ہزار مہینوں پر بھاری ہے. ہزار مہینوں پر بھاری ہونے سے مراد یہ نہیں کہ اس کے اندر اتنا کرنٹ ہے, وولٹیج زیادہ ہے اس کے. اس کی معنی یہ ہے کہ یہ وہ فرصت ہے, اس میں نے رکاوٹیں ہٹا دی ہیں, اس میں آپ کے لیے میدان کھول دیا ہے, راستے کھول دیے ہیں, در کھول دیے ہیں, برکتیں عام کر دی ہیں. اس میں اگر تم سفر کرنا چاہو, میری قربت حاصل کرنا چاہو, ہزار ماہ کے برابر آگے آ سکتے ہو تم آج رات لیلۃ القدر کو, جس کو ہم چند رسموں میں گزار کے چلے جاتے ہیں گھر, چند رسموں میں. ہر چیز کو رسوماتی رنگ دیتے ہیں, رسوماتی. ماہ رمضان رسوماتی, لیلۃ القدر رسوماتی، عید رسوماتی، سوئیاں نہ کھائیں تو عید ہی نہیں ہوتی ہماری، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں یا عید کے باقی احکام بجا لائیں یا نہ جائیں، فلسفہ عید کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، سوئیاں کھانا ضروری ہے. ہر چیز کو رسومات کے قالب میں اور رسومات کی شکل میں لے آئے ہیں، ڈھال دیا ہے. یہ قوت ہے ہماری، قوت تخلیق انسان نے اپنی بڑھا کے استفادہ کیا اور خدا کے احکام اور خدا کے نظام کے بارے میں مقابلے میں خود سے بنانا شروع کر دیا. پھر اسی کے اسیر ہو کر، اسی کے پابند ہو کر، اسی کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں کہ یہی ہمیں جنت تک لے جائے گا. یہ اپنا بنایا ہوا ماہ رمضان، کلچرل ماہ رمضان، یا اگر یہاں اس شہر کی تعبیر کے مطابق کریں لوہری ماہ رمضان. بس معرفت کی ضرورت ہے، اور اتفاق سے جس طرح حقیقت ماہ مبارک رمضان کی آئمہ اطہار نے بیان کی ہے، اگر وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حضرت کا فرمان ہے کہ اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ ماہ رمضان کیا ہے، تو انسان اللہ سے چاہے گا، حسرت کرے گا کہ ایک ماہ کا رمضان کم ہے، ایک سال کا رمضان ہونا چاہیے. یعنی پھر انسان خدا سے تقاضا کرے گا کہ اے پروردگار، ایک ماہ تو بہت کم ہے، ایک سال کا روزہ ہونا چاہیے، اگر اس کو سمجھ میں آ جائے. اس وقت جو جس کو 30 روزے بھی بھاری لگتے ہیں، جو پہلے روزے کو روزہ رکھ کے کیلنڈر دیکھتا ہے کتنے دن رہ گئے ہیں پیچھے، اور جو شرعی حوالے پوچھنا شروع کر دیتا ہے کہ کتنا شہر سے دور جاؤں تاکہ روزہ قصر ہو جاتا ہے، معاف ہو جاتا ہے، یہ نادان ہے، اسے نہیں معلوم عظمت ماہ مبارک رمضان. جب ماہ رمضان آتا تھا، رسول اللہ فرماتے تھے کہ اے لوگو، دیکھو نگاہ کرو کیا چیز آ رہی ہے تمہاری طرف اور تم کس کی طرف جا رہے ہو، نگاہ کرو. تم حضرت سید ساجدین بے خود ہو جاتے تھے جب ماہ رمضان آتا تھا، ایک بے خودی کی کیفیت امام پر طاری ہو جاتی تھی، وجد میں آ جاتے. اور جب ماہ رمضان جاتا، اس طرح سے آہ و نالہ فرماتے جس طرح سے جنازہ کوئی گھر سے جا رہا ہے، کسی عزیز کا جنازہ جا رہا ہے، اس طرح سے گریہ کرتے، نوحہ کرتے. امام ہم جشن مناتے، ماہ رمضان خوش ہو گیا. ایک دفعہ تبلیغ کی غرض سے ایک دوسرے ملک میں جانا ہوا، وہاں انہوں نے عید کے دن علاقے کے سینیٹر کو بھی بلایا ہوا تھا، مسیحی تھے وہ لوگ، یا ایم این اے علاقے کا جو تھا وہ انگریز، اس کو بھی بلایا ہوا تھا کہ وہ بھی عید کے فنکشن میں شرکت کرے. وہ مجمع تھا، اجتماع شیعہ سنی مشترکہ عید زیرن ہو رہی تھی، سب لوگ اس میں آئے، وہ بھی آیا، اس نے شرکت کی اور دیکھا کہ واقعی آج نئے کپڑے پہنے ہوئے اور مسلمان جشن میں پھولے نہیں سما رہے. اسے پہلے بتایا گیا، ایک آدمی نے اس کو بریفنگ دی کہ ماہ رمضان کیا ہوتا ہے، فاسٹنگ ہوتی ہے، اس میں روزہ رکھنا ہوتا ہے، کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور آج وہ روزہ اینڈ ہوا ہے ہمارا، اور آج ہمارا جشن ہے، فنکشن ہے. اس بعد میں اس کو تقریر کا موقع دیا گیا کہ اب تم تقریر کرو. اس نے آ کر مائک ہاتھ میں لے کر کہا کہ اگر میں بھی آپ کی جگہ ہوتا تو اتنا ہی خوش ہوتا، چونکہ جب 30 دن کھانے کی اجازت نہیں ہوتی اور آج سے الاؤ ہوا ہے، تو میں بھی اتنا ہی خوش ہوتا جتنے آپ خوش ہو آج، کہ آج پیٹ کھلے. جبکہ امام گریہ کرتے، نوحہ کرتے کہ ماہ رمضان جا رہا، سب ماہ رمضان کی معرفت کی وجہ سے ہے. خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارک رمضان کی حقیقت و فضیلت و عظمت کو اس انداز سے ذکر کیا ہے کہ کیا ہے ماہ مبارک رمضان جو آیا ہے اور گزر جائے گا، اور خصوصاً اس کے اندر قرآن. روزہ ادب ماہ رمضان ہے، روزہ رکن ماہ رمضان نہیں ہے، ادب ماہ رمضان، ادب واجب. روزہ رکھنے، نہ کہ روزہ رکھ کر سارا حق ماہ رمضان کا ادا کر دیا ہم، نہ، روزہ رکھنا ادب ہے، اصل کام کچھ اور ہے ماہ رمضان کا، روزہ با ادب رہنے کے لیے، جیسے اعتکاف بیٹھتے ہیں آپ تو روزہ رکھنا ضروری ہے، اعتکاف میں ادب ہے، اعتکاف روزہ ہے، اسی طرح ماہ رمضان کا ادب روزہ ہے، اصل کام رمضان میں اور ہے، وہ جو خطبہ شعبانیہ میں بھی بیان ہوا ہے اور ائمہ اطہار کے دیگر کلام نورانی میں موجود ہے، قرآن مجید میں موجود ہے، علماء نے جس کو ذکر کیا ہے کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو اور تمام مومنین کو اور تمام اہل قرآن و اہل اسلام کو خداوند تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ مبارک کی ہمیں معرفت عطا فرمائے، اور اس معرفت کے نتیجے میں پروردگار ہمیں نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور یہ صوم و صیام خداوند تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ، اور ان اعمال کے اندر خلوص و اخلاص عطا فرمائے انشاءاللہ، وصلی اللہ علی محمد وعلی